بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حدیث نمبر 93. اجازت تین مرتبہ ہوتی ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذن احدکم ثلاثا، جب بھی تم میں سے کوئی اجازت طلب کرے تو تین مرتبہ طلب کرے، فلم يؤذن له، اور اسے اجازت نہ دی جائے، فلیرجع، اسے واپس پلٹ جانا چاہیے. حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ حدیث نمبر 3 میں گزر چکا ہے. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا ایک ادب بیان کیا ہے. مسلمان جس کو اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایمان والو تم جہنم سے بچاؤ. مجاہد ابن جبر، جو 102 کو فوت ہوئے ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں. پوری تفسیر ایک ایک آیت کر کے مجاہد بن جبر نے عبداللہ بن عباس سے پڑھی، اور آج سب سے صحیح تفسیر ہم تک ان کی طرف سے ہی پہنچی ہے. وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبہم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تقوی کی وصیت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. مومن کی زندگی ہے یہ آداب کا نام. علم انسان کی زندگی کے رویوں کو ہی تو ٹھیک کرتا ہے، وگرنہ ببغا طوطے کو بھی لوگ علم تو سکھا ہی دیتے، وگرنہ سکھانے کی کون سی بات ہے. یہودیوں کے پاس تھوڑا علم ہے، وہ بھی تو یہ سب کچھ پڑھے ہوئے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہی تو مغضوب علیہم بنے. اسی لیے سلف یہ کہا کرتے تھے، من علامت قبول العمل ان یکون بالادب، کسی عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ادب کے ساتھ ہو. اور سچ کہا جس نے کہا کہ ہم نے 30 سال تک تو ادب سیکھا اور 20 سال علم سیکھا. اور عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے، علم سے زیادہ ہم ادب سیکھنے کے محتاج ہیں. امام شافعی کی ماں کہا کرتی تھی، بیٹا اپنے استاد سے ادب سیکھنا، علم بعد میں سیکھنا. اور لکھاری لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس قوم کے پاس ادب نہیں ہوتے، وہ قوم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، جس کو جب چاہو جدھر چاہو جیسے چاہو ہانگ کر لے جا سکتے. وہ انسانوں کی جماعت تھوڑی ہوتی. ان آداب اسلامیہ میں سے ایک ادب ہے اجازت کا ادب. اجازت کا ادب آپ نے حدیث کی روشنی میں سنا، چند آداب کو پیش کیے دیتے ہیں. سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جس کو اجازت چاہیے اسے سلام کرنا چاہیے. سنن ابی داود 5177. ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بنی عامر کے ایک شخص نے ہمیں بتایا، انہ استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیت، اس نے اجازت طلب کی اللہ کے رسول، اس نے اجازت طلب کی جب آپ گھر میں تھے. فقال آلج، میں اندر آ جاؤں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمی، آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا، اخرج الی ھذا، جاؤ اس کے پاس. فعلمہ الاستئذان، پہلے سے اجازت سکھاؤ. فقل له السلام علیکم، ادخل، سلام کہے اور پھر کہے میں آ سکتا ہوں. فسمعه الرجل فقال، تو آدمی نے بھی یہ بات سن لی تو کہنے لگا، السلام علیکم ادخل. فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اسے اجازت دی فدخل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. دوسرا ادب یہ ہے کہ اجازت لینے والے کو دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے, دائیں یا بائیں کھڑا ہونا چاہیے. سنن ابی داود کی روایت ہے 5186, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے دروازے پہ آتے, لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه, تو آپ دروازے کے بالکل سامنے نہیں ہوتے تھے, ولكن من ركنه الايمن او الايسر, یا آپ دروازے کے دائیں کنارے سے یا بائیں کنارے سے. ویقول, اور یہ کہتے, السلام علیکم, السلام علیکم. آج کل چونکہ دنیا زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری فرسٹ کزن کا گھر ہے, یہ سیکنڈ کزن کا گھر ہے. وہ اندر آ کے کہتے ہیں اچھا ابھی تک سوئے ہوئے ہو. تیسرا ادب, اجازت لینے والے کو اپنا نام بتانا چاہیے. صحیح بخاری 6250, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, استأذنت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی. فقال من ھذا, تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے. فقلت انا, میں ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا انا, یہ کیا ہوا, میں ہوں میں ہوں. کأنہ کرہ ذلک, گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے 349, ثم صعد بی جبریل الی السماء الدنیا, براق پہ جب میں بیٹھا جو خچر نما تھی, میں اس کے قریب ہوا, فاستحیت منی, تو حیا کرتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی. میں نے اس پہ سواری کی تو ایک قدم اٹھاتی تھی تو کتنا یہ سفر طے کرتی, اور آخر آسمان کی طرف چل پڑی. جب جبریل امین آسمان دنیا پہ پہنچے, فاستفتح فقیل, دروازہ کھولا گیا تو پوچھا گیا من ھذا, کون ہے. قال جبریل, جبریل ہوں. ویقال ومن معک, آپ کے ساتھ کون ہے. فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا ادب, اجازت لینے والے کو دروازہ سختی سے نہیں پیٹنا چاہیے. سلسلہ صحیح 2092, انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تقرع بالاظافير, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے دروازے وہ ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹایا کیے. ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹانے سے کیا مراد ہے, کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے لوگ صحابہ کرام جیسے آج ہوتا ہے کہ میں آ گیا ہوں یا میں نہیں, یہ دروازہ نہیں, لو ان کی نیندیں ہی ختم نہیں ہوتی, میں سرگودا سے آیا ہوں, میں نے سفر طے کیا ہے, کرایہ بھرا ہے, لو یہ نہیں دین کا کام کر سکتے. اور بعض لوگ اس قدر وہ دروازے کو مارتے ہیں, نہ جانے لڑائی بس میں ہوگی, اس بیچاری لکڑی پہ دروازے پہ نکل رہا ہوتا, حالانکہ اس نے تو بولنا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا, آپ اتنا کھٹکھٹائیں کہ کم از کم آواز پہنچ جائے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان کریں. پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر مسافر بھی سفر پہ گیا ہے, گھر والا بھی, تو وہ رات کو نہ آئے, آ کے دروازہ کھٹکھٹائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اذا طال احدکم الغیب فلا یطرق اہلہ لیلا, جب تم میں سے کوئی کافی دیر کے لیے گھر سے دور ہو تو اس کو رات کو نہیں آنا چاہیے اور دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, اس لیے کہ رات کو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, لوگ اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں, خوف زدہ بھی ہوتے ہیں, اور حالات و واقعات بھی بتاتے ہیں کہ غلط لوگ ہی رات کو آتے ہیں, چور ڈکیت. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 5244، نہا ان یطرق اہلہ لیلا یتخونہم او یلتمس عشراتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے پاس رات کو آئیں، کیوں؟ یتخونہم، اس لیے کہ ان کو خائن سمجھتے ہوئے سرپرائز دینا چاہیں، او یلتمس عشراتہم، یا ان کی لغزشوں کی تلاش میں ہوں کہ یہ رات کو کیا کرتے ہیں، بھلا میں جاؤں گا تو کیا ہو رہا ہوگا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو سنت کی مخالفت کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یہاں لکھ کے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا چاہیے، ہر وہ مرد یا عورت جو ان دو اوصاف کو اختیار کر لے وہ زندگی میں کبھی اپنا گھر بنا نہیں سکتا، یتخونہم، خائن سمجھے اپنے خاوند کو، یا اس کی لغزشوں کی تلاش میں رہے کب میرے ہاتھ میں کوئی بات آئے، یا کوئی مرد ایسا کرے، کیونکہ یہ صراحتاً صحیح بخاری کی روایت کی مخالفت ہے، جس سے سب سے پہلی ان سے جو اللہ عز و جلال نعمت چھین لیتے ہیں وہ قلبی سکون چھین لیتے ہیں، دوسرا جو انہیں نقصان ان کے سامنے آتا ہے وہ کبھی بھی اعتماد اپنے گھر میں نہیں حاصل کر سکتے، اور تیسرا شرمندگی ہمیشہ ان کے سامنے ہی رہتی ہے جس سے وہ کبھی بچ نہیں سکتے۔ چھٹا ادب یہ ہے، کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھے بھی، نظر بھی ڈالے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 715، اطلع رجل من جحر فی حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ایک سوراخ سے دیکھا، ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرن یحک به رأسہ، اور آپ کے پاس لوہے کی کنگھی تھی جس سے آپ اپنے سر میں خارش کر رہے تھے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لو اعلم انك تنظرنی لطعنت به فی عینک، اگر مجھے پتا چل جاتا نا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں تیری آنکھ میں یہ مارتا، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت تو رکھی اس دی گئی ہے کہ نظر نہ پڑے۔ یہاں رک کے تین باتیں جس حدیث میں سمجھ آ رہی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی دیواریں کیسی تھیں، سوراخ تھا تو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوہے کی کنگھی استعمال کرتے تھے، آج بھی کرنا جائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اخلاق ختم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا نا تو میں نے تیری آنکھ میں مارنی تھی، تو یہ اخلاق کی پستی نہیں ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کو غصہ کرنے والی ہے، چلو وہ آ ہی گیا سہی، چلو پھر کیا ہوا، ویسے تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کتنے بچے کو اجازت لے کے آنا چاہیے؟ قال اربع سنین، 4 سالہ بچے کو سکھانا چاہیے، بیٹا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں، آج 40 سالہ بچہ بھی آرام سے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے، میری کزن کا گھر ہے، پھر کیا ہوا اس میں، وہ اتنی بھی اسلام نے شدت نہیں برتی، نہیں، حضرت مسکین آپ کو علم نہیں ہے کہ اسلام نے عزت اور عصمت کی حفاظت کیسے کی ہے۔ یہ جو فکری مساکین ہوتے ہیں، مالی مساکین تو کوارٹا ٹوپا لے کے فارغ ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ فکری مساکین مطمئن نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی، سنن النسائی میں ہے 4860، لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن, اگر کوئی شخص جھانک لے بغیر اجازت کے, فحذفته بحصاۃ, اور آپ نے کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے, ففقعت عینہ, لم یکن علیک جناح, آپ کا پرچہ نہیں ہوگا, آپ پہ گناہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا. فلا دیت ولا قصاص, نسائی کے الفاظ یہ بھی ہیں, نہ اس کی دیت ہوگی نہ اس کا قصاص ہوگا. لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. ساتواں ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ملنا نہیں چاہتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ واپس چلے جائیں. قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں, سورۃ النور آیت نمبر 28, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, تمہاری پاکیزگی اس میں ہے کہ وہ کہیں کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ. وہ آپ کا استقبال کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس وقت وہ مہیا للاستقبال نہیں ہے. اس کی ایک نہیں دسیوں وجہ ہو سکتی ہیں, بیمار ہے, وجہ ہو سکتی ہے سو رہا ہے, وجہ ہو سکتی ہے مشغول ہے, وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ مناسب وقت نہیں محسوس کر رہا, وجہ ہو سکتی, ایسی دسیوں وجہ ہو سکتی ہیں. اس لیے سلف صالحین ان کے پاس قانون یہ تھا, کہتے تھے انی لألتمس لأخي 70 عذرا, میں اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرتا ہوں, پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں لعل له عذرا آخر لا اعرفه, ہو سکتا ہے کوئی اور عذر ہو جس کا مجھے علم نہ ہو جو 70 سے زائد ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2062, الاستئذان الثلاث, تین مرتبہ اجازت ہے, فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجِعْ, اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ لوٹ جائیں. اتفاق سے آج کل کے ٹیلی فون یہ بھی عادی ملاقات بن گئے. بعض لوگوں نے چونکہ ٹیلی فون پہلی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے غالباً, ان کو انتظار ہوتی ہے کوئی کال آئے صحیح, اور بعض لوگ بیچارے تھک چکے ہوتے ہیں کالز اٹینڈ کر کر کے, تو آپ تین مرتبہ کسی کو کال کریں, کیونکہ جب بھی کوئی کال کرتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں. آپ کو اس نے کال کی ہے اس کو ضرورت ہے, اس نے کال کی ہے اور آپ کے ہی فائدے یا نقصان کی بات ہے. اگر کوئی صحیح وقت پہ کال نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کسی ایمرجنسی میں ہے, یا وہ ادب و آداب سے کورا ہے, یا اس کے اور آپ کی ٹائمنگز میں فرق ہے. فار ایگزامپل آسٹریلیا سے کال آتی ہے تو ان کو کیا پتہ کس وقت کیا ہے یہاں پاکستان میں کون سا وقت, اور بعض کو پتہ بھی ہوتا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے کہ ثلاث عورات لکم, تین ایسے اوقات ہیں جو عورات ہیں, من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, جب مختصر لباس تم قیلولے کے وقت پہنتے ہو, ومن بعد صلاۃ العشاء, عشاء کی نماز کے بعد. تو آپ کسی کو جب کال کریں تو ان تین اوقات کا خیال کریں. رہے اپنے گھروں میں تو ان تمام اصول و قواعد سے الگ پہلو ہے. اگر کسی نے کال کی ہے نہیں اٹھائی تو زندگی میں کبھی نہ کہیں یہ بہت غلط انسان ہے, اس کا شرعی حق ہے, اس کو قرآن نے بھی حق دیا, اس کو حدیث نے بھی حق دیا. قرآن نے حق کیا دیا کہ ان تین اوقات میں آپ اس کے گھر نہیں جا سکتے, اور اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو واپس کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کال نہ کریں اگر کسی نے کی ہے, اگر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے یہ کال نہیں سنتا تو اس کا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے, الاذن ثلاث اور الاستئذان ثلاث, دونوں حدیثیں, ہوا یہ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سیدنا عمر خلافت کے امور میں مشغول تھے, ایک مرتبہ اجازت لی, دو مرتبہ, تین مرتبہ, واپس چلے گئے. کہتے ہیں بلاؤ اسے, ان کو بلایا, کہتے ہیں واپس کیوں گئے ہو؟ کہتے ہیں حکم ہی یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ. کہتے ہیں اس کی دلیل لاؤ وگرنہ میں سبق سکھاؤں گا. وہ بیچارے اجازت تو کیا لینی تھی ان کو، تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، دوڑ کے مسجد میں گیا. کہتے ہیں کو ہے سے ابھی جس نے حدیث سنی ہو میرے، فقام اثر القوم، سب سے چھوٹے صحابی ابو سعید خدری کھڑے ہو، کہتے پریشانی والی کیا بات ہے، میں نے بھی سنی ہے، چلو. عمر کے پاس جا کے حدیث بیان کی تو مسکرانے لگے، کہتے ہیں ٹھیک. اتفاق سے لوگ بڑے بڑے ایماندار دنیا میں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا مایوس ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ فیصلہ ہے، نیک لوگ جب تک موجود ہے دنیا میں اس قیامت نہیں آتی. لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں اللہ کا نام باقی ہے، قیامت نہیں آئے گی. اسی کبھی کسی کو نہ دعا دیا کرے اللہ آپ کو قیامت تک سلامت رکھے، یہ بہت بڑی بد دعا ہے. لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق، برے لوگوں پہ قیامت آنی ہے. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو قیامت تک سلامت رکھے، تو آپ نے اس قدر جو ہے وہ بد دعا دی کہ دنیا کی سے بڑی بد دعا ہے ہی کوئی نہیں. اور بعض لوگ خوشی میں آگے کہتے ہیں یا اللہ اس مدرسے کو قیامت تک آباد رکھ، استغفر اللہ. یعنی جن پہ قیامت آنی وہ بھی یہاں آ کے پڑھیں، یہ بھی بد دعا ہے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ سلامت رکھ جب تک دین پہ رہیں، اور اس دینی سلسلے کو گھر کو، کسی کے گھر جائیں، گاڑی، دیگر چیزیں، اس وقت تک جب تک اللہ چاہے. تو اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے دعا دینی چاہیے. اتفاق سے دبئی میں ایک درس تھا، تو یہ سلف صالحین کا رویہ میں نے پیش کر دیا. میں اتفاق سے پاکستان آیا تو انہوں نے کال کی، جس بھی اللہ کے بندے نے کی، میں نے کال نہیں اٹھائی کیونکہ میں درس دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نیک لوگ بنائے. جو ہی میں فارغ ہو کے گاڑی میں بیٹھا تو میل آ چکی تھی 71 excuses، 71 عذر لکھ کر انہوں نے بھجوائے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے آپ فتویٰ دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ درس دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نوافل پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ درس کی پریپریشن کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہے ہوں، ہو سکتے ہیں آپ میٹنگ لے رہے ہوں، یعنی بڑے ریلیونٹ. میں نے تشجیح دلانے کے لیے یہ بات بھی پیش کر دی کہ اللہ کے کیسے نیک بندے موجود. وہ کسی پاکستانی میڈ کے پاس آ گیا، اس نے بھی کہیں فون کیا، میں نہیں اٹھا سکا. باہر نکلا تو اس نے بھی 71 excuses لکھ کے میل کی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا تھا ہو سکتا ہے آپ سو رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کہیں سفر کر رہے ہوں. تو یہ اپنی اپنی عقل کی پرواز ہے انسان جتنی کرتا ہے. اگلے اس سے بھی زیادہ اچھے تھے جن کو سنانا ضروری نہیں ہے. تو نیک لوگ موجود ہیں، لیکن بعض لوگ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، بیچارے نیکی کرتے بھی پریشان کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. تو ادب یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اجازت لیں، نہیں تو واپس چلے جائیں. 8th ادب، اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور آپ کی وہاں کوئی چیز پڑی ہے، تو قرآن کہتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارا اگر سامان پڑا ہے تو آپ لے سکتے ہیں وہاں. لیکن اگر اس کو بھی قفل لگا ہوا ہے اور کسی کی وہ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے تو پوچھنا چاہیے. 9th ادب یہ ہے، کسی کو جب بلایا جائے یا کسی کو بھجوایا جائے کہ تم میرے پاس آؤ، یہاں تھوڑا سا فرق کرنا بہت ضروری ہے. کسی کو بلایا جائے، آپ خود کسی کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، اب وہ آئے تو وہ آ کے پہلے دروازے پہ کھڑا ہو کے 3 مرتبہ اجازت لے، یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے. یا کسی کو آپ بھجوا رہے ہیں کہ آپ وہاں سے ہو کے آؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الى طعام فجاء مع الرسول فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ اِذْنٌ، جب تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ آ جائے پیغامبر کے ساتھ، یعنی جو پیغام لانے والا وہ لے کے آ رہا ہے، تو یہ اس کی اجازت ہی ہے. اب وہ بھی بیچارہ کھڑا رہے، سامنے کھانا بھی لگا ہوا ہے اور میزبان موجود نہیں، اور اس کو بھینی بھینی خوشبو تنگ بھی کر رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کھڑے وہ کہے کہ اب 3 مرتبہ اجازت ملے گی تو تب جا کے میں پنجہ آزمائی کروں گا، ایسا نہیں ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ اِذْنٌ، اس کے لیے اجازت. بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے اذا تاخر المدعو عن الدعوة، جب جس کو بلایا گیا ہے وہ دعوت سے لیٹ ہو گیا ہے، او کان فی مکان یحتاج معه فی العادہ الی الاذن، اور یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اجازت لینی ہی پڑتی ہے، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِن، وہ بھی اجازت لے کہ ہاں مجھے بلایا گیا تھا، میں لیٹ ہو گیا، وہاں مجھے کہے کہ میں آ گیا ہوں، کوئی آگے سے ہرڈلز نہیں ہونی چاہیے، اس سب بیریئر ہٹاؤ، اگر تم نے آگے کچھ کیا نا تو دیکھنا بندہ کیا ہے، یہ طریقہ بے ادبی کہلائے گا۔ دسواں ادب، ماں کے پاس، بہن کے پاس، محارم کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لینی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادب المفرد کی روایت ہے 1058، انہ کان اذا بلغ بعض ولدہ الحلم، عبداللہ ابن عمر کے بعض بچے جب بالغ ہو گئے، عازلہ، تو ان کو الگ کر دیا، فلم يدخل عليه الا باذن، تو عبداللہ ابن عمر کے پاس اجازت لے کے آتے تھے اپنی اولاد۔ علقمہ کہتے ہیں، ادب المفرد کی روایت ہے 1059، ایک شخص عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو کہتا ہے أَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ أُمِّي، کیا میں ماں سے بھی اجازت لے کے آؤں؟ فقال مَا عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَن تَرَاهَا، یہ تو تم بھی نہیں چاہتے نا کہ ہر کیفیت میں تم اپنی والدہ کو دیکھو، تو پھر اجازت لے کے آیا کرو۔ اور ادب المفرد کی روایت 1060 ہے، مسلم بن نذیر کی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، فقال استأذن علی امی، کیا میں ماں سے بھی اجازت لوں؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، اگر تم اجازت نہیں لوگے تو تم کو اچھا سینے دیکھو گے، پھر تمہارا ہی دل برا ہوگا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم، تم ماؤں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ اسی طرح بچے کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اجازت لے کے آئے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، سورة النور 59-58، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، جب بالغ ہو جائیں تو ان کو اجازت لے کے آنی چاہیے۔ حدیث نمبر 94، مجلس سے اجازت لے کر جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زار احدکم اخاہ فجلس عندہ فلا یقومن حتی یستأذنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی ملاقات یا زیارت کے لیے جائے اور اس کے پاس بیٹھ جائے، فلا یقومن حتی یستأذنہ، تو جب تک اس سے اجازت نہ طلب کر لے اسے ہرگز اٹھنا نہیں چاہیے۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 16 میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ مجلس کے ادب و آداب، یہ بھی انسان کی بلندی کی ایک دلیل ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، جس طرح آپ نے یہ ادب سنا کہ اجازت لے کے جانا چاہیے، دیگر آداب کا بھی علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب، مجلس میں صفائی اور نظافت کا اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ روایت آپ نے سنی صبح کے وقت بھی، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُ آدَم، صحیح بخاری 855، بھی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں بیٹھنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4062، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرآ رجلا شعثا قد تفرق شعره، تو آپ نے ایک پراگندہ بکھرے ہوئے بالوں والے آدمی کو دیکھا، فقال اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو سکون دے دے، ورآ رجلا آخر،
اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھا, وعلیہ ثیاب وسخہ, میلے کچلے کپڑے پہن رکھے تھے. فقال اما کان ھذا یجد ما ان یغسل به ثوبا, کیا اس کے گھر میں کپڑوں کو دھونے کے لیے پانی بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے یہاں ایک ہی حدیث میں دو سبق دے دیے, جب بھی جاؤ اپنے بالوں اور کپڑوں کا خیال کر کے جاؤ. بعض لوگ سرپرائز دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, لباس ایسا پہنے کہ لوگ ڈر جائیں, یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم, اللہ کے رسول نے مسلمان بھائی کو ڈرانے سے منع کیا. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ سرپرائز دینا یہ بن گیا ہے شوق, یہ جائز نہیں ہے, اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج تو میں نے چڑیل بن کے دکھانا ہے, تو یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ اچھا بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو تو وہ چڑیل شریف بننے کی خواہش کرے اور بالوں کی شیپ اسی طرح بنا لے. رب تعالیٰ چڑیلوں سے ہر ایک کو بچائے. ویسے تو جن اور چڑیلیں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کتنے بیٹھے ہوں اور آپ کے علم میں نہ ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آئیں, وہ بھی سیکھنے والوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آج رات سونا نہیں ہے کہ واقعی کوئی چڑیل نہ ہو یہاں. یہ خوف بھی آپ کے دل میں ختم ہونا چاہیے, لیکن ختم اس کا ہی ہوتا ہے جو صبح و شام کی اذکار کرتا ہے. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کیفیت میں آپ آئیں کہ نظافت اور صفائی کا خیال کیا, اپنے بال اور اپنے لباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کرنے کو کہا ہے. دوسرا ادب, آپ مجلس میں جائیں تو مجلس بھی نیک ہو. آپ کسی ایسی مجلس میں نہ جائیں کہ آپ خود تو نیک ہوں لیکن آپ کی وہ مت مار کے آپ کو مار مار کے چڑیل بنا دیں. آپ نیکوں کی مجلس میں جائیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری 5534, صحیح مسلم 6635, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافق الکیر, اچھے اور برے ہم نشین کی مثال کستوری والے اور بھٹی میں پھونک مارنے والے کی. فحامل المسک, کستوری بیچنے والا جو ہے, اما ان یحزیک, یا تو آپ کو گفٹ کر دے گا, و اما ان تبتع منہ, یا آپ اس سے خرید لے گے, و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ, یا جتنی دیر بیٹھیں گے آپ معطر رہیں گے, و نافق الکیر, اور بھٹی میں پھونکنے والا, اما ان یحرق ثیابک, یا تو وہ تمہارے لباس کو جلا دے گا, اما ان تجد منہ ریحا خبیثہ, یا جب تک تم بیٹھے رہو گے تمہیں دھواں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. اچھا دوست ایسا ہی ہوتا ہے, اچھا ہم نشیں جس کے پاس بیٹھیں تو یا تو خود گفٹ دے دے, یعنی اچھی بات آپ کو بتا دے, یا آپ اس سے دین کی بات پوچھ لیں گویا کہ آپ نے خرید لی ہے, یا اس کے پاس بیٹھے آپ کو دینی مجلس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے, آپ معطر رہتے. اور برا دوست بھٹی والے کی طرح کیسے ہے, یا تو اپنی طرح آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گا, یا اگر اس کے ساتھ بیٹھو گے تو لوگ کہیں گے اور جانتے ہیں ہم کتنے کو تم جناب ہو, بیٹھے تو فلاں شرابی کے ساتھ تھے نا. قل لی من تعاشر, قلت من انت, اتنا بتاؤ تم بیٹھتے کس کے ساتھ ہو, میں تمہیں بتاؤں تم ہو کیا چیز. لا تسأل عن المرء وسل عن قرینی, کسی بندے کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس سے بارے میں مت پوچھیے, اس کے دوست کے بارے میں پوچھیے. وکل قرین بالمقارن یقتدی, ہر دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شرابی اور تہجد گزار یہ آپس میں دوست ہوں, کیونکہ تہجد گزار سب سے پہلے اسے شراب سے منع کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک آدمی اور برا آدمی ہم نوالا ہم پیالہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. الناس کأسراب القطع, لوگ پرندوں کی طرح ہیں, پرندے اپنی اپنی ڈاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ فاختہ اور کوا اکٹھے بیٹھے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. امام مالک نکلے تو دیکھا کہ کوا اور فاختے اکٹھی بیٹھی, کہتے ہیں فیا عجبن, یہ کیا, دیکھا تو کسی نے کوے اور فاختہ کی رسی سے ٹانگ باندھی ہوئی تھی. اور بعض جو زیادہ ہی اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں نا, نہیں میں تو ویسے کچھ وقت کے لیے گیا تھا, اور کچھ وقت کے لیے جانے سے آج صبح کو تہجد پڑھنے جا رہا ہوں نا, سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں, اور ساتھ ڈکیت ہو, ڈکیتی ہو جائے, پرچہ دونوں کا ہوتا ہے, وہ بیچارہ تہجد پڑھنے گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ لمحات ڈکیت کے ساتھ چلنے کی اس پہ مصیبت آ جاتی. المجالسہ, تولد المجانس، جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے. اس لیے مجلس اچھی اختیار کرنی چاہیے. لا تصاحب الا مؤمنا، صرف مؤمنوں کے ساتھ بیٹھو. ولا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی کو کھانا چاہیے. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول پوچھا کرتے تھے، عائشہ کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ طویت نامی عورت ہے. عائشہ یہ کون تھی؟ آپ توجہ رکھتے کہ کہیں کوئی غلط عورت تو نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتی. یہی وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی مجلس کو اچھا بنائے. اس لیے احمد بن حرب کہتے ہیں، عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، فما وجدت لذت العبادہ، لیکن میری عبادت میں لذت نہیں آئی. حتی ترکت 3 اشیاء، جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑنی تھی. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے برے لوگوں کی دوستی چھوڑی، اللہ نے صالح لوگ مجھے عطا کر دی، ساتھ ہی میری عبادت میں لذت آ گئی. ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، میری زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دی. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الاخرہ، میں نے دنیا کی رنگینی لذتوں کو ٹھوکر مار دی، اللہ نے دنیا میں بھی لذتیں عطا کر دیں اور آخرت کی لذتوں کی امید پختہ کر دی. یہ جو مصیبت اس وقت معاشرے میں آ گئی نا، کیسے چھوڑیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے؟ ایک مرتبہ ان کو کہنے تو دو، کہہ کے دیکھیں. ان کو بلکہ کہیں کہ ڈو ٹرائی، اب کہہ کے دیکھیں کیا کہیں گے. زیادہ یہ کہیں گے نا کہ آپ نہیں ٹھیک، تو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. رضا الناس غایت لا تدرک، امام شافعی 500 صحابہ کو دیکھنے والے، وہ کہا کرتے تھے رضا الناس غایت لا تدرک، لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یہ ایسی انتہا ہے کبھی اس کو انسان حاصل ہی نہیں کر سکتا. لوگوں کے لیے زندہ مت رہیں، اپنے لیے زندہ رہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے زندہ رہیں. کچھ لوگوں کو ساری زندگی یہ بے چینی رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھی آپ نے اپنا حساب دینا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ امام شافعی نے صحیح تعریف کی ایسے لوگوں کی، من اراد ان یسلم من کلام الناس فهو مجنون، جو کہتا ہے میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں وہ تو دیوانہ ہے. قالوا عن اللہ ثالث و ثلاثہ، لوگوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، تم کون ہو؟ وعن رسوله ساحر و مجنون، اور اس کے رسول کو بھی جادوگر اور دیوانہ کہہ دیا، تم کون ہو؟ آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں. لوگوں کو نکیل ڈال کے اللہ راضی کریں گے، یہ اللہ عز و جلال کے وعدے ہیں. انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے ہیں. فاسقوں کو جب تک انسان چھوڑتا نہیں ہے، صالح لوگ میسر نہیں آتے، کیونکہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ حالانکہ بڑا پڑھا لکھا ہے، میرے سے بات ہی نہیں کرتا، تیرے سے بات کیسے کرے؟ تم نے بات کرنے کے لیے تو کافی سارے رکھے ہوئے ہیں، ابھی سیر نہیں ہوئی ان کی باتوں سے آپ. اور وہ باتیں کیسے کرتے ہیں؟ دنیا جہان کی گپیں. تو انہوں نے تو آپ کے پاس بیٹھنا ہے، تو دین کی بات کرنی ہے، وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا، مجلس میں بیٹھو. اس کا دوسرا ادب یہ ہے، مجلس اچھی ہونی چاہیے. اور دنیا کا قانون آج کل یہ بتاتا ہے، جہاں فوج اور پولیس عاجز آ جائے کہ فلاں کو پکڑنا ہے، اس کو مرواتے ہیں تو دوست ہی مرواتے ہیں، چنٹکوں کے پیچھے دوست بک جاتے ہیں. اس لیے زندگی میں کبھی کسی کو دوست نہ بناؤ. دوست کہتے ہیں دست سے، ہاتھ پہ ہاتھ. جب تک آپ اس کی چاپلوسی کرتے رہیں گے، تعریف کرتے رہیں گے، اس کی بات مانتے رہیں گے، وہ ٹھیک ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے 2 قاعدے دیے ہیں، الاخوہ فی اللہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کوئی بیٹی کسی بیٹی کو اپنی اسلامی بہن بنائے، کوئی مرد اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی بنائے. صحیح الجامع 400، اذا انتہى احدکم الى مجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے، فلیسلم، اسے سلام کہنا چاہیے. فان بدا له ان یجلس فلیجلس، اگر اسے بیٹھنا مناسب لگ رہا ہے تو بیٹھ جائے. ثم اذا قام فليسلم, پھر جب اٹھے تو پھر بھی سلام کہہ کے جائے. حدیث نے ایک اشارہ دیا کہ اگر اسے مجلس مناسب نہیں لگ رہی تو نہ بیٹھے, لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو سلام کہہ کے بیٹھے. صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے 2380. بعض لوگ نے انٹری ڈالنی ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو انہماق کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دو بصورت دیگر کچھ بھی فتویٰ لگ سکتا ہے. یہ ان کے لیے بہت ہی عمدہ پیغام ہے جو اچھی بھلی کلاس لگی ہے, دین کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ آ کر علامت الدہر السلام علیکم جب وہ اس طرح کا تھرو پھینکتے ہیں تو ان کے لیے ادب یہ ہے, یجزی عن الجماع اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجلوس ان یرد احدهم. جماعت بیٹھی ہے, جا رہے ہیں اکٹھے لوگ, ایک سلام کہہ دے, ایک جواب دے دے, اور اتنا سلام جتنا خلل نہ ڈالے. کچھ لوگوں کو اس بات پہ بھی ناراضگی ہوتی ہے, سکھانے کے لیے تو تعلیم کے لیے تو کوئی بات ہو سکتی ہے, ہاں ہاں سب نے جواب کیوں نہیں دیا. سب کا جواب دینا فرض نہیں ہے, دین کی فہم بہت بڑی نعمت, ایک نے بھی جواب دے دیا سب کی طرف سے کفایت کر جائے. چوتھا ادب یہ ہے کہ مجلس راستوں میں نہیں لگانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات, راستوں میں بیٹھنے سے منع ہے, رک جاؤ راستوں میں بیٹھنے سے. اللہ کے رسول, ہم کسی ضروری کام کے لیے بیٹھتے ہیں, فرمایا اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کیا. کہا راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر, نظر کو جھکانا, کف الاذی, تکلیف سے بچنا, رد السلام, سلام کا جواب دینا, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. صحیح بخاری 6229, صحیح مسلم 5528. راستوں میں مجلس لگانا, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تربیت ہو, لیکن تھوڑے ہی وقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ تربیت ہو چکی. ایسا نہیں ہوتا, اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ایک شخص جس کی بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا, اس کی تربیت ہو جائے, اس نے کسی عارف باللہ کے پاس اسے چھوڑا. عارف باللہ نے اسے سمجھایا, معرفت دی, کہتا ہے حضرت اب تو لگتا ہے کہ میں تربیت کی کافی ساری سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں, اب جا سکتا ہوں؟ کہا بیٹا ڈر یہ ہے کہ کہیں آخری سیڑھی سے گر نہ جانا. کہا وہ کیسے؟ کہا اچھا انتظار کرو تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سامنے جا کے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ایک دوسرے شاگرد کو بھیجا کہ ذرا گزرتے نا, اس کو تھوڑا سا ٹانگ لگا کے جانا. وہ گیا, ایسے ہی ہوا. اب یہ چودھری صاحب کا بیٹا تھا, کیسے برداشت کرتا, اٹھ کے گلے پڑ گیا, ادھر سے چھڑانے آ گیا ادھر سے. بھی ہوا کیا؟ کہتے جی اندھا ہے, اس نے مجھے ٹانگ ماری ہے. کہا بیٹا آپ کی تربیت نہیں ہوئی. پھر شرمندہ نادم ہوا, اچھا نہیں میں تو تربیت کروا کے جاؤں گا. پھر ایک سر رہا, پھر کہتا ہے لگتا ہے کہ اب تو میری تربیت ہو چکی ہوگی. کہا چلو آپ ذرا وہاں تشریف رکھے, میں بتاتا ہوں. پھر اسی سین کو دہرایا گیا. اب اس کو پرانی بات تو یاد تھی, لیکن اس نے گھوری ایسی ڈالی کہ بس آر پار ہو گئی. کہا بیٹا نہیں ابھی نہیں. پھر تیسرے سال, کہا اب تو لگتا ہے کہ کافی ساری سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں. کہا بیٹا ڈر یہ ہے کہ پہلے جتنی سیڑھیاں تھیں وہ تو آپ نے چھلانگ لگا کے نیچے آنا تھا, اب لگتا ہے کہ سر کے بل گرے گئے. انتظار کرو میں بتاتا ہوں. پھر کسی کو بھیجا, اس نے ایک لگائی جا کے, جلدی سے اس کے پاؤں پکڑ لیے. میرے بھائی آپ کے پاؤں کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں معذرت خواہ ہوں, میں راستے میں بیٹھا تھا. کہا بیٹا اب تم جا سکتے ہو, اب تمہاری تربیت ہوگی. اور یہ باتیں بس اوقات انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ انا نہیں مرتی انسان کی, تو تربیت کی تے کے نقطے تک بھی نہیں پہنچتا. اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے بیٹا دعوت کے میدان میں نکلنا ہے تو ایک بات یاد رکھنا, تمہارا ٹالریٹ جو ہے نا کرنا, ٹالرنس اس حد تک جانا چاہیے. اگر آپ ممبر پہ بیٹھے آشش کروا رہے ہوں لوگوں کو, اور ایک بندہ آئے اور آپ کو پکڑے اور مسجد کے باہر جا کے پھینک دے, تو آپ اٹھ کے کپڑے سیٹ کر کے کہیں حضرت اجازت ہے میں اپنی بات مکمل کر لوں؟ لیکن بیٹا لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گی. راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا. پانچواں ادب, مجلس میں سرگوشی کرنا, کہہ کہا لگانا, کسی کی عزت کو پامال کرنا, شرعی احکام کا مذاق اڑانا, یہ جائز نہیں. ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 6290,
اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما, تین بیٹھے ہیں تو دو جو ہیں وہ سرگوشی نہ کریں. فان ذلك يحزن, یہ تیسرے کو غمگین کرے گا. حتى يختلطوا بالناس, جب لوگوں میں گھل مل جائے تو آپ پھر بات کر لیجئے گا. اور قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے کتنی خوبصورت بات اتار دی, سورۃ النساء آیت نمبر 140.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتاب میں یہ حکم نازل فرما دیا ہے, جب اللہ کی آیتوں کو سنو نا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان سے مذاق کیا جا رہا ہے. آیات اللہ, اللہ کی نشانیاں, فلا تقعدوا معہم, ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں. اگر تم بیٹھے رہے تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے, اور اللہ منافقوں اور کافروں کو اکٹھے جہنم میں جمع کرے. تو گویا ایسے کرنے والے کافر, ان کا ساتھ دینے والے منافق. سورۃ الانعام 6:8.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں, اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ لکھ ہی دیا کہ وہ بکواس کر رہے, تو ان سے الگ رہو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. اور تیسری جگہ اللہ حضرت جلال نے فرمایا, سورۃ التوبہ 6:5.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, اگر تم ان سے ان بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اس کے رسول سے ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكَ, بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے. اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف اتنا کہا تھا ایک کہنے والے نے کہ مَا هَؤُلَاءِ الْقُرَّى أَجْبَنُنَا عِنْدَ اللِّقَاءِ
یہ دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھی قرآن پڑھنے والے بزدل لوگ جب لڑائی ہوتی ہے کھانے میں بڑے شیر ہے. تو صحابی نے کہا کذبت لعمر اللہ, تم جھوٹ بول رہے ہو, میں ابھی اللہ کے رسول کو آپ کی شکایت کرتا ہوں. سامنے خیمہ تھا, ابھی یہ شخص پہنچے نہیں, جبریل پہلے پہنچو, اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی, تم اللہ کے ساتھ اس کی نشانیوں کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو. تو اللہ نے علم والوں کے ساتھ مذاق کو اپنا, اپنی آیتوں اور اپنے رسول کا مذاق سمجھا. تو جہاں بھی اہل علم کا مذاق ہو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ارتحلو, نکلو یہاں سے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ جہاں اہل علم کے خلاف زبان کھولی جائے میں وہاں پڑاؤ ہی نہیں ڈالوں گا. سب صحابہ نے خیمے اکھاڑے اور چل دیے, اور وہ منتیں کر رہا تھا, یا رسول اللہ انما ہی سوالف, میں تو بس دل لگی کر رہا تھا. آپ ہاتھ سے جھٹک رہے تھے اور پتھر اوڑ اوڑ کے اس کو لگ رہے تھے کیونکہ اونٹنی کو دڑا دیا. فرمایا قل ابی اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون, تم مذاق کرتے ہو اللہ کو, اس کی نشانیوں کو, اللہ کے رسول کو. چھٹا ادب, اگر کسی کی عزت کو پامال کیا جائے تو اس کا دفاع کرنا چاہیے مجلس میں. صحیح الجامع 6240, من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ بالمغیبہ, دوسری روایت, جو اپنے بھائی سے غیبت کو دور کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے, کان حقا علی اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے, ان یعتقہ من النار, کہ اس کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں. ساتواں ادب, اللہ کے ذکر کو مجلس میں جاری کرنا چاہیے اور درود کا اہتمام کرنا چاہیے. صحیح الجامع 1571, ما من ساعة تمر بابن آدم, جو بھی گھڑی گزرے گی آدم کے زندگی میں, آدم کی اولاد میں, لم یذکر اللہ فیہ, اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, الا حسر علیہ یوم القیامہ, قیامت کو اس پہ حسرت ضرور کرے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 7624, لا یجلس قوم مجلسا لا یصلون فیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی کوئی قوم بیٹھتی ہے اور درود نہیں پڑھتی, الا کان علیہم حسرہ, یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی. آٹھواں ادب, دوران گفتگو اپنی بات کے لیے لوگوں کو خاموش نہ کروائیں اور نہ اس مجلس میں بیٹھیں جو آپ کو بٹھانا نہ چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون, جب لوگ بات کر رہے ہیں اور تم کہو خاموش ہو جاؤ جبکہ وہ گفتگو کر رہے ہیں, فقد الغیت علی نفسک, تو تو نے اپنے خلاف فضول کام کیا. سلسلہ صحیحہ 170, جس طرح تم بات کرنا چاہتے ہو دوسروں کا بھی جی چاہتا ہے نا بات کریں, تو وہ کر لیں پھر تم بھی کر لینا. صحیح بخاری کی روایت ہے 7042, من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون, جو کسی قوم کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے, وهم له کارہون, جبکہ اسے ناپسند کرتے ہوں, اسے دور بھاگتے ہوں, او یفرون منہ, وہ سنانا نہیں چاہتے, صب فی اذنہ الانک یوم القیامہ, روز قیامت ایسے شخص کے کان میں سیسا ڈال دیا جائے گا پگھلا کے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا نواں ادب, کہ مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے, باہر نہیں بتاتے. المجالس بالامانہ, صحیح الجامع 2330, مجلس امانت ہوتی ہے, سوائے تین مجلسے, جب کسی کو جان سے مارنے کی بات ہو تو وہ امانت نہیں ہوتی, جب کسی کی عزت کو پامال کرنا ہو تو امانت نہیں ہوتی, کسی کا مال چھیننا ہو تو امانت نہیں ہوتی, بقیہ ہر چیز امانت ہوتی ہے, اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اور یہی تو کسی انسان کی کوالٹی ہے کہ وہ رازدان کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یہی تو ان کے اندر ایک امتیاز تھا. سیدنا عمر سیدنا ابو بکر کے پاس آئے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو, خاموش رہے. عثمان کے پاس گئے, چلو آپ کر لو, خاموش رہے. بڑے پریشان ہوئے کہ ان سے دنیا میں نیک تو میں نے دیکھا ہی کو نہیں. تیسرے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا. پھر دونوں گئے, کہا یہ ہمارے پاس امانت تھی اللہ کے رسول کی, اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا, اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی, کوئی بڑی بات نہیں ہے آج لوگ سوچتے ہیں, لیکن بڑی تھی, دشمن کا خوف اور دشمن کا پیچھا کرنا, اور آپ نے جا کے یہی فرمایا ابو بکر سے, اخرج من عندک, جو بھی آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کو نکالو. کہا عائشہ ہی تو ہے, اسما ہی تو ہے. کہا ان کو بھی نکالو. وہ جو بیوی بننے والی ہے, وہ جو سیدنا ابو بکر کی اپنی بیٹی ہے, ان دونوں کو نکال کے کہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو شخص امانت کا محافظ نہیں, لا یرجا مأمن, کبھی اس سے امن کی امید نہ رکھنا. فہو یلدغ نفسہ قبل ان یلدغ آخر, وہ ڈنگ اپنے آپ کو بھی لگاتا ہے اور دوسرے کو پہلے لگاتا ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے, احذروا من اثنین, دو لوگوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ. من نم الیک نم علیک, جو لوگوں کی چغلی آپ کے پاس کر رہا ہے نا, وہ آپ کی چغلی لوگوں کے پاس بھی کرتا ہوگا. دوسرا, من کان بطنہ رقیق, بطنہ رقیق, جس کے پیٹ میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. لا یرجا مأمنو, اس شخص کی خیر کی امید کبھی نہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, اذا حدث الانسان حدیثا, جب کی بات کر رہا ہو, فرع المحدث المحدث, جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ دیکھے کہ بات کرنے والا, یلتفت حولہ, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, تو سمجھ لو فہی امانہ, یہ کو امانت کی بات کر رہا ہے. سنن ابی داود 4868, جامع ترمذی 3896. دسواں ادب, اس ادب سے پہلے دو نوٹ لکھ لیجئے. ویسے تو بیماری مردوں میں بھی ہوتی ہے, عورتوں میں بھی ہوتی ہے, امانت کو توڑنا, لیکن تین اسباب کی وجہ سے کسی کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. نمبر ایک, اذا کان دینہ وفہمہ رقیقا, جب کسی کا دین اور فہم نہیں ہے تو یہ بیماری اسے کبھی ختم نہیں ہوتی. نمبر دو, واذا کان لا یندر فی عواقب اموری, جب کسی کو مستقبل پہ نظر نہ ہو, بصیرت سے محروم ہو, وہ بھی امانت میں ہمیشہ خیانت کرتا. واذا کان من سفلۃ الناس, جب وہ سطحی قسم کا گرا ہوا انسان ہوتا ہے, اس کے سامنے بھی امانت نہ رکھو, وہ کبھی محافظ نہیں ہوگا. اور یہ تینوں چیزیں مرد میں آ جائیں تب بھی بچاؤ نہیں. اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے, جو دوسرا نوٹ لکھے, عربی زبان کا مقولہ ہے, اذا فشا فشا, دو ہونٹوں سے بات نکلی نہیں تو گئی نہیں. وہ ایک شخص نے جب یہ سنا, کیسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو تربیت ہی بڑی کی ہے اور میں اعتماد رکھتا ہوں اپنی گھر والی پہ. اس نے جا کے اپنے گھر کے درمیان میں ہی رات کی تاریکی میں کچھ کھڈا لگایا. کہا کیا چیز ہے؟ کہتا بتانا نہیں ہے, میں نے فلاں شخص بڑا تنگ کرتا تھا, اس کو قتل کر کے یہ سر دبا دی ہے. وہ صبح ابھی اٹھ کے گیا نہیں تھا, پولیس بھی باہر کھڑی تھی اور پورے لوگوں تک خبر تھی. کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے جناب قاتل ہو اور اوپر سے باتیں کرتے. تو عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ میں صرف تینوں دس نہیں پی ہیں, توں نہ گاں دسی. وہ آگے چھ کو بتاتی ہے اور اسی تاکید اسی سیگے کے ساتھ, مسلسل بال تینوں دس نہیں پی. مسلسل بالاقران ایسی حدیث کو کہتی ہیں جو تمام حدیث کے راوی ہم اثر ہوں. مسلسل بالمصافحہ, جو بھی حدیث بیان کرتا ہے مصافحہ کر کے اپنے شاگرد کو بتاتا ہے. مسلسل بالضحک, مسکراتے ہوئے حدیث بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک یہ حدیث جاتی ہے, حدیث قدسی ہے. تو تعجب کی بات ہے, یہ جو امانت میں خیانت ہوتی نا, یہ مسلسل بھی تینوں دس نہیں پی ہیں. تو یہ بھی ہر یہی جملہ بولتے, نہیں ہو نہیں تینوں بس دس نہیں پی. دسواں ادب مجلس کا یہ ہے کہ اٹھتے وقت کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیا کریں. روایت صحیح الجامع کی 6192, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغطو, جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس میں فضول گوئی ہو جائے, فقال قبل ان یقوم من مجلسه ذلك, تو مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ یہ کہہ دے, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آگے لفظ کیا ہے؟ الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك, اللہ عز وجل اس مجلس میں جو بھی گفتگو ہوئی اس کے لیے معافی کا سبب بنا دیں گے. تو یہ دعا پڑھ لیجئے.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. اور ساتھ ہی ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں.